اسلامی افکار کی پیشکش.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد.
Recording in progress.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. فقہ اور فقہی کتابوں میں جو عموماً منہج اختیار کیا جاتا ہے، سب سے پہلے نماز، اور نماز میں بھی سب سے پہلے طہارت کے ابواب سے، طہارت کے مسائل سے فقہ کی کتاب عموماً شروع کی جاتی ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے، یا بعض شارحین کے مطابق طہارت اصل ایمان. قرآن مجید میں طہارت کے کلمات کو مسائل کے بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اخلاقی، ایمانی اور اعمالی تینوں طرح کی پاکیزگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے طہارت کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ تعالی نے انسان کو مٹی اور پانی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی اور پانی، اس کے مجموعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو پیدا کیا ہے. تین کہتے ہیں اس مٹی کو جس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے. اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے پاکی اور طہارت کا ذریعہ بھی مٹی اور پانی کے ذریعے پانی بنایا، یہ حکمت بیان کی جاتی. فقہی اصطلاح میں یا فقہ کی تعریف میں طہارت کسے کہتے ہیں، اور طہارت کے نہ ہونے پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور طہارت کے وسائل کیا کیا ہیں، بنیادی چند باتیں ہم اس درس میں جاننے کی کوشش کریں. جب ہم کسی بھی لفظ کو ایک خاص فن کے اندر، یعنی فقہ کے اندر، یا کوئی اور فن ہوتا ہے، حدیث ایک فن ہے، تفسیر ایک فن ہے، اسی طرح سے فقہ ایک فن ہے، جب ہم کسی بھی لفظ کو اس فن کے دائرے میں سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس فن کی جو اصطلاح ہے اس کو سمجھا جائے. جب ہم فقہ میں لفظ طہارت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے انسان کی وہ کیفیت یا انسان کی وہ حالت جس حالت میں اسے نماز پڑھنے کی مصحف کو چھونے کی، کعبۃ اللہ کا طواف اور سعی کرنے کی اجازت شرعاً ہوتی ہے۔ انسان کی اس حالت کو طہارت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ طہارت کے برخلاف یا اس کے ضد میں حدث کا لفظ آتا ہے، اس کو فقہی کتابوں میں محدث اور اس حالت کو حدث، اور پھر اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر کہتے ہیں کہ انسان کی وہ حالت یا انسان کی وہ کیفیت یا وہ صورت جس میں انسان کے لیے نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں رہتی، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس حالت۔ اسی طرح سے مصحف کا چھونا جائز نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے طواف کرنا یا سعی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اگر صرف اتنی چیزیں ہیں تو اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور اس کے ازالے کے لیے یا اس کو دور کرنے کے لیے شریعت میں وضو کا حکم دیا گیا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آنے والی۔ اور دوسری قسم ہے حدث اکبر، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان کو ناپاک کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید پڑھنے تک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، الا کہ بعض مسائل استثناء ہوتے ہیں، اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ اور اس کو دور کرنے کے لیے شریعت میں غسل کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے حدث کو دور کرنے کے لیے شریعت میں، یا حدث کو دور کرنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو فقہی اصطلاح میں طہارت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور سطر الایمان، طہارت عین ایمان ہے یا طہارت آدھا ایمان ہے۔ اگرچہ اس حدیث میں عمومی معنی ہے، ہر طرح کی طہارت اس میں مقصود ہے، البتہ جب ہر طرح کی طہارت ہوتی ہے اس میں وہ طہارت بھی مراد ہے جس طہارت کے بعد انسان کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اسباب طہارت۔ ہم شروع کرتے ہیں اسباب طہارت میں، طہارت کے ابتدائی مرحلے سے۔ طہارت کا جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ حالت ہے جب انسان نجس ہوتا ہے یا نجاست اس کو لگ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں شریعت میں نجاست کے طور پر بیان کی گئی ہے، اور وقت یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ دروس میں تفصیلات کے ساتھ آئیں گی کہ کن چیزوں کو نجاست میں کون سی چیزیں ہیں، اور کس نجاست کا ازالہ کس انداز میں ہوتا ہے۔ فقہ میں ایک مستقل باب ہے جس کو باب النجاسہ بھی کہا جاتا ہے، یا استنجا یا نجاست کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کہا جاتا ہے۔ نجس چیز کو، نجاست کو دور کرنا، یہ بھی طہارت میں شامل ہے۔ انسان جب استنجا کے لیے جاتا ہے، اس کی بھی کیفیات، اس کے بھی آداب، یہ طہارت میں شامل ہے، یہ ابتدائی مرحلہ۔ یا انسان اگر نجس ہو جاتا ہے، اس کو نجاست ظاہری کہتے ہیں، اس کے ازالے کے لیے اللہ نے پانی عمومی طور پر پانی اور بعض صورتوں میں پانی کے ساتھ مٹی اور بعض حالات میں اللہ نے جیلا یا مٹی کو صرف مٹی اس کو طہارت کا ذریعہ بنا دیا. انسان پر جب حدث ہوتا ہے, حدث کا مطلب یہ کہ جب وضو فرض ہوتا ہے تو اس وقت یا غسل فرض ہوتا ہے تو اس وقت طہارت کے وہ کچھ اسباب ہیں جس کی بنیاد پر یہ چیزیں وہ طہارت کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر نماز یا اس کے بغیر آدمی قرآن بعض حالاتوں میں بعض حالات میں آدمی اس کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت تک نہیں کر سکتا. اب طہارت میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے کہ طہارت کے لیے جو دو چیزیں استعمال ہوتی ہے اس میں سب سے بنیادی چیز ہے پانی. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں پانی کے لیے طہور کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پاک کرنے والا یا پاک پانی نازل کیا ہے. پانی کی بنیادی طور پر تین یا زہری قسم کو بھی شامل کیا جائے تو چار قسمیں بیان ہوئی ہیں. نمبر ایک, پانی اپنی اصلی حالت میں جب رہتا ہے وہ پانی مائع مطلق کہلاتا ہے اور اس پانی سے انسان طہارت حاصل کر سکتا ہے, اس کی اجازت دی گئی ہے, بلکہ اسی پانی سے انسان کو طہارت حاصل کرنی چاہیے تو اس کو کہتے ہیں مائع مطلق یا مائع طہور. تو مائع مطلق وہ پانی ہے جس کے اندر جو وہ پانی جو اپنی فطری یا طبعی حالت میں ہو اس پانی کو مائع مطلق کہتے ہیں, چاہے وہ سمندر کا پانی ہو. اگرچہ اپنے ٹیسٹ کے اعتبار سے اپنے مزہ کے اعتبار سے اگرچہ وہ نمکین ہوتا ہے لیکن چونکہ اس پانی کی فطری حالت وہی ہے تو لہذا وہ پانی طاہر بھی ہے یعنی پاک بھی ہے اور پاک بھی کر سکتا ہے. چاہے کنویں کا پانی, چاہے بارش کا پانی, چاہے کسی جھیل یا چشمے کا پانی, ہر وہ پانی جو اپنی فطری حالت میں رہتا ہے اور اس میں تبدیلی نہیں آتی تو اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے, بلکہ اسی پانی سے طہارت کرنا ہے. دوسری قسم اس پانی کی ہے جس پانی کے اندر نجاست گر گئی, اس کو مائع متنجس کہتے ہیں یا اس کو نجس کہتے ہیں, نجس پانی متنجس کہہ سکتے. وہ پانی نہ خود پاک ہے اور نہ ہی اس پانی طہارت حاصل کرنا جائز ہے, بلکہ اگر اس پانی سے طہارت حاصل کی جائے تو جس چیز کو اس پانی سے دھویا گیا ہے وہ چیز بھی متنجس بن جاتی ہے, نجس بن جاتی ہے. تو لہذا جو دوسری قسم پانی کی مائع نجس یا متنجس پانی ہے تو وہ پانی طہارت کے لائق نہیں ہے, اس سے انسان پاکی حاصل نہیں کر سکتا, بلکہ اگر اس سے پاکی حاصل کی جائے تو وہ جگہ یا وہ کپڑا وہ حصہ بھی نجس ہو جاتا ہے, اس کو مزید اس کی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. مثلاً اگر کسی کے یہاں پانی ہے اور پانی کی مقدار کم ہے, انشاءاللہ اس کی بھی تفصیلات اپنے موقع پر آئے گی, اور اس میں نجاست گر گئی اور وہ پانی اپنی مقدار سے کم, تب یہ پانی نجس ہے. اگر ہم نے اس پانی سے کسی کپڑے کو دھویا یا اس پانی سے ہم نے کوئی زمین کا حصہ اس میں اس پر پانی بچھا دیا اور پانی جو ہے نظر آ رہا ہے, تو پھر وہ حصہ اور وہ کپڑا بھی نجس ہوگا, کیونکہ مائع نجس سے یا مائع متنجس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے. تو پانی کی تیسری قسم ہے, کیونکہ پانی کے ذریعے طہارت حاصل کی جاتی ہے, تو پانی کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے مائع طاہر, یعنی پاک پانی. اس کو سمجھنے کے لیے مختصر الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ پانی جو جس کی کیفیت کسی پاک چیز کے ذریعے بدل گئی ہو, پانی میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہے, رنگ, پانی بو, پانی کی جو بو ہے, اور پانی کا مزہ. کسی پاک چیز کی وجہ سے اگر پانی کا رنگ یا پانی کی جو بو ہے یا پانی کا جو مزہ وہ بدل گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی پاک چیز اس پانی میں ڈال دیا گیا ہے, شکر ڈال دیا گیا ہے, نمک ڈال دیا گیا ہے, یا کوئی اور رنگ ڈال دیا گیا ہے, اس کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا یا پانی کا مزہ بدل گیا, وہ پانی تو پاک رہتا ہے. پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پانی بدن پر گر گیا اور اگر وہ پانی کہیں اور کسی اور جگہ پر گر گیا تو وہ پانی بھی, تو وہ جگہ بھی پاک ہے اور وہ کپڑا بھی پاک ہے یا بدن کا حصہ بھی پاک ہے. اس کیفیت میں انسان اگر نماز پڑھتا ہے یا اس جگہ پر انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی درست ہو جاتی ہے, لیکن اس پانی سے انسان طہارت حاصل نہیں کر سکتا, اس پانی سے انسان وضو یا غسل نہیں کر سکتا, اس پانی سے انسان نجاست کا ازالہ یا نجاست کو دور نہیں کر سکتا, اس پانی سے انسان استنجا نہیں کر سکتا, اور اگر کرے تو وہ شرعی حکم میں پاک نہیں مانا جائے گا. اگرچہ بظاہر انسان صاف نظر آ جائے وہ پاک نہیں کہلایا جائے. تو یہ پانی کی تیسری قسم تھی طہارت کے لیے, پہلی قسم یعنی مطلق پانی جس کو مائع طہور بھی کہتے ہیں, پاک کرنے والا پانی, اس کے ذریعے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے, بقیہ دو قسموں سے نہیں کی جا سکتی. ایک اور قسم پانی کی فقہاء کرام نے بیان کی ہے, اس کو مائع مشمس کہتے ہیں, اور مائع مشمس سے مراد فقہاء کرام نے اس کی تعریف یوں کی ہے, وہ پانی جس کے اندر چار چیزیں پائی جائیں تو اس پانی کو مائع مشمس کہا جاتا ہے. نمبر ایک یہ ہے کہ پانی پیتل کے برتن میں, نمبر دو یہ کہ گرم علاقے میں. نمبر تین انہوں نے بیان کی, علماء اکرام نے بیان کی ہے کہ پانی گرم ہو اور نمبر چار یہ کہ گرم موسم میں. اگر کسی پانی کے اندر, کسی پاک پانی کے اندر یا مطلق پانی کے اندر یہ چار چیز پائی جاتی ہے تو پھر اس پانی کو مائع مشمس کہا جاتا ہے. مائع مشمس سے طہارت یا وضو کرنے کو فقہاء کرام نے اس لیے مکروہ کہا ہے کہ بعض روایات میں یہ ہوتا ہے کہ ان اس سے برس کی بیماری کا امکان ہے. اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر پانی کی یہ صورتحال ہو تو طبی نقطۂ نظر سے نقصان کا چونکہ امکان ہو سکتا ہے تو اس لیے کراہت ہے, مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی اس سے وضو کرتا ہے یا اس سے طہارت حاصل کرتا ہے تو آدمی پاک ہو جائے گا. تو یہ پانی کی قسمیں ہوئی اور طہارت کے یہ وسائل میں, ان وسائل میں جو پانی کی یہ صفت ہے اس سے انسان طہارت حاصل کر سکتا ہے. اور طہارت حاصل کرنے کے بعد انسان نماز پڑھ سکتا ہے, انسان مصحف کو چھو سکتا ہے, انسان طواف کر سکتا ہے اور سعی کر سکتا ہے. اگر انسان طاہر نہیں ہے, اگرچہ اس کی تفصیلات مفصل ابواب میں آنے والی ہے, کچھ مسائل ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر جاننے ضروری ہوتے ہیں. اگر انسان پاک نہیں ہے یعنی حدث اصغر اور تو اس صورت میں کچھ چیزیں شرعاً جائز ہیں. البتہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ باوضو یا طاہر ہونا چاہیے, کیونکہ قرآن مجید کے صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ واقعہ میں بیان کیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین, کہ قرآن مجید کو صرف پاکیزہ افراد چھوتے ہیں اور یہی قرآن اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے اتارا دیتا ہے. اس آیت میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جس قرآن مجید کو مطہرون اللہ کے مطہر اور پاکیزہ فرشتے چھوتے ہیں اسی قرآن کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے نازل کیا ہے, اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھونے والے بھی مطہر ہوں اور جو انسان اپنی طاقت کے بقدر طہارت حاصل کر سکتا ہے وہ حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے طہارت مراد ہوتی ہے, یعنی انسان کا باوضو ہونا. اور اگر طہارت نہیں ہے یعنی حدث اصغر ہے, اگر انسان ذکر کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے, اس کی گنجائش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے سوائے جنابت کی حالت کی. ذکر کیا جا سکتا ہے, قرآن مجید بھی اگر انسان قرآن مجید تلاوت کرتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنے کی اجازت. اور انسان کے لیے اگر انسان حدث اصغر میں وضو یا حضرت کو اگر آپ اس الفاظ اس انداز میں کہا جائے کہ حدث اصغر سے طہارت اس وقت ضروری ہے جب انسان ان اعمال کو کر رہا ہو جن اعمال کے لیے وضو شرط ہے. اس لیے قرآن مجید میں اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين, نماز سے پہلے طہارت کا حکم دیا گیا ہے, یعنی وہ چیزیں جس کے لیے وضو شرط ہے اس وقت حدث اصغر سے کا ازالہ یا طہارت مطلوب ہے. وسائل طہارت کی جو دوسری چیز ہے وسائل طہارت میں وہ ہے مٹی, اور اس کا جو استعمال ہے ایک تو وضو یا پانی نہ ہونے کی صورت میں اور انسان وضو نہیں کر سکتا اس کی شرائط کے ساتھ تفصیلات انشاءاللہ آگے آنے والی ہے, اس کے لیے تیمم مٹی سے کرنے کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر اور سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ کے ذریعے ہمیں اس کی اجازت یا اس کا حکم دیا ہے. تو طہارت کے جو دوسرا وسیلہ ہے وہ ہے مٹی, مٹی کے ذریعے انسان. اسی طرح سے استنجا میں جو ڈھیلے کا استعمال ہے وہ بھی مٹی ایک وسیلہ ہے. البتہ مٹی اور پانی دونوں کو افضل قرار دیا گیا ہے سورہ توبہ میں, جہاں قبا کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا فیہ اناس یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس ذیل میں احادیث مبارکہ میں یہ بیان ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جب پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ ڈھیلے کے ساتھ پانی کا استعمال کرتے. اسی طرح سے اگر کہیں پر کتے کی وہ نجاست جس کو نجاست مغلظہ کہتے ہیں, تو نجاست مغلظہ کو زائل کرنے یا دور کرنے کے لیے مٹی اور پانی دونوں کا استعمال ہوتا ہے. اور نجاست کی جب تفصیلات آئے گی کہ طہارت کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نجس چیزیں کیا ہے اور اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے, یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. تو نجاست مغلظہ یعنی کتا یا خنزیر, اس کا گیلا بدن یا اس کا لعاب اگر کہیں لگ جاتا ہے تو پھر سات مرتبہ دھونا ہوتا ہے. نجاست کی تفصیلات میں انشاءاللہ وہ باتیں ہمارے سامنے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آ جائے گی. تو لہذا اس میں مٹی اور پانی کا استعمال ہوتا ہے. بقیہ انشاءاللہ تفصیلات ابواب پانی کی اقسام جو آپ کے سامنے بیان ہوئی, جو پانی کے جو قسمیں ہیں یا پاک پانی کب ہوتا ہے اور پانی کو پاک کس طرح کیا جا سکتا ہے, اس کی تفصیلات آئندہ دروس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مکمل اور واضح انداز میں, مختصر مکمل تو نہیں کہا جا سکتا, مختصر اور بنیادی تفاصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. سلسلے میں چونکہ وقت کی کمی بھی ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ چند باتیں جانی جائے اور سمجھی جائے, پوائنٹ مختصر جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو جان لیا جائے اور اس کے بعد جو تفصیلی چیزیں ہیں اپنے ابواب میں اگر ہم جانتے ہیں تو باتیں سمجھ میں آنے کا امکان زیادہ رہتا ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع تھا کہ طہارت کسے کہتے ہیں, طہارت مکمل طہارت یہ ہے کہ انسان کی وہ حالت یا وہ کیفیت جس کے بعد شرعاً اس کے لیے نماز پڑھنا, مصحف کو چھونا, طواف اور سعی کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور اس کے بغیر یہ چار چیزیں جائز نہیں ہوتی. دوسری چیز اسباب طہارت, یعنی اسباب مدد طہارت کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا، ایک تو ایک نجاست کو دور کرنا، دوسرے حدث اکبر یعنی وہ کیفیت جس کے بعد انسان پر غسل واجب ہوتا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ غسل کے بیان میں آئے گی، تیسری وہ کیفیت جس کو حدث اصغر کہتے ہیں، یعنی وہ انسان کی وہ حالت یا وہ اسباب، کچھ اسباب کی بنیاد پر انسان پر وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو حدث اصغر کہتے ہیں. پھر ہم نے وسائل طہارت میں یعنی طہارت کے جو وسائل ہیں اس میں بیان کیا کہ پانی ہے اور پانی کی اس میں بیان کی مائم یہی کر سکتے پانی، وہ پانی اس میں نجاست گر گئی ہو یا پانی نجس ہو، اور تیسرا وہ پانی جس میں خود پاک ہو لیکن فطری کیفیت کے اعتبار سے، یا تب پاک چیزیں اس میں پانی میں داخل کی گئی ہو جس کی وجہ سے پانی کا رنگ یا مزہ بدل گیا ہو، تو پھر وہ پانی پاک تو رہتا ہے لیکن اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے. چوتھی جو قسم ہے اس کو مشمس کہتے ہیں، کہ گرم علاقوں میں پیتل کے برتن پر اگر برتن میں گرمی کے زمانے میں اگر گرم پانی ہو تو اس کو مائع مشمس کہتے ہیں. تو یہ مختصر آج کی جو نشست تھی اس نشست میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئی. اس سلسلے میں اگر سوالات تو آپ سوالات کر سکتے ہیں. ایک سوال چونکہ یہاں چارٹ میں آیا ہوا ہے، اس میں سوال یہ ہے کہ حدث اصغر کہتے ہیں کہ وہ حالت، یعنی میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اگر انسان اس چیز کو بجا لاتا ہے یا وہ چیز انسان سے ہو جاتی ہے اس کو حدث اصغر کہتے ہیں. مثلا انسان پیشاب سے پاخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی تفصیلات کے ساتھ، اگر کوئی انسان سو گیا یا اس نے استنجا کر لیا تو پھر اس انسان کی جو کیفیت ہے وہ حدث اصغر ہوتی ہے، وضو کرنے کے بعد وہ کیفیت زائل ہوتی ہے اور اس کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس کو حدث اصغر کہتے ہیں. جی سوالات کے لیے چونکہ وقت ہے سوال کرتے ہیں.
ایکسٹرا سیشن کا ایک سوال تھا، اسی چارٹ میں ہی پوچھا گیا تھا کہ کیا عورت اگر مرد کو بیوی اگر اپنے شوہر کو ہاتھ لگاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، اس سلسلے میں جواب طلب تھا، وہ ایکسٹرا سیشن میں پوچھا گیا تھا سوال.
اگر عورت مرد کو یا مرد عورت کو فقہ میں، یا پہلے ہم چلتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب وضو کی آیت ذکر کی ہے تو اس میں ایک لفظ اس آیت میں او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مؤتا امام مالک کی حدیث ہے، اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ لامس سے مراد لمس ہے، ہاتھ لگانا ہے. احادیث مبارکہ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، ان احادیث کو جمع کر کے اور اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء شافعیہ اور مالکیہ بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ایک انسان، ایک مرد اجنبی عورت کو، پہلی شرط اجنبی عورت، دوسری شرط یہ کہ بلا حائل، یعنی بیچ میں اگر کپڑا ہے تو وہ حائل ہو جاتا ہے، اگر انسان اجنبی عورت کو یعنی غیر محرم جس کو کہتے ہیں، وہ عورتیں جن سے شادی جائز ہے جیسے شادی کرنا جائز نہیں ہے اس کو محرم کہتے ہیں, تو محرم کا مسئلہ نہیں. اور مشتہات, یعنی جس کی عمر جو سن تمیز کے بعد کی عمر ہو, 7, 8, 9, 10 اس کے بعد والی عمر, اس کے چمڑے سے چمڑے کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ احادیث اور آیات کے مجموعے کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء کرام نے یہ بات بیان کی ہے. تو لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ان کی بھی رائے اس سلسلے, ان کی رائے بھی یہی ہے, ان کا فتویٰ اگر یہ کہا جائے یا ان کا قول یہ ہے, اور اس کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب مسلک ہے, فقہ ہے. اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کے رسول کی بہت ساری احادیث ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید بالحائل یعنی کپڑے درمیان میں, تو یہ استعمال کی جاتی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقبل بعض نسائه ثم يذهب للصلاة ولم يتوضأ. یہ روایت حضرت ہشام بن عروہ اور حضرت عائشہ کی روایت. محدثین کرام نے, امام بیہقی اور دیگر محدثین نے اس روایت کو معلول کہا, لہذا اس پر عمل نہیں. اصلاً وہ روایت کا حصہ یہ ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقبل بعض نسائه ولم يفطر, یہ روزے کے بارے میں ہے, نماز کے بارے میں اس کا ذکر نہیں. تو یہ ہے تفصیلات, کچھ تفصیلات بیان کرنا کبھی کبھار ضروری ہوتا ہے. البتہ اس میں دیگر فقہا میں اختلاف ہے, اور فقہی اختلاف کو اللہ نے امت کے لیے رحمت کے طور پر رکھا ہے, اگر اس میں انسان متشدد ہو جاتا ہے تو پھر وہ اختلاف غلط جگہ پر پہنچ جاتا ہے. یہ مطلب ہے آج کے درس سے متعلق, اگر کوئی سوالات ہو تو آپ سوال کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی
یہ گرمیوں میں جو پانی ٹیپ واٹر گرم آتا ہے, کیا اس سے وضو ہو سکتا ہے؟
گرمیوں میں دیکھیے مائع وضو تو ہو سکتا ہے. پہلا سوال کا جواب یہی, جو مائع مشمس کہتے ہیں, اگر پیتل کے برتن میں پانی گرم ہوتا ہے گرمیوں میں, تو اس پانی سے وضو کرنے کو صرف طبی نقطۂ نظر سے مکروہ کہا گیا ہے, اس طرح سے اس سے کہیں نقصان کا خطرہ نہیں. مزید کئی سوال آپ کے شافعی گروپ کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے, مسائل کو جاننے کی, بالخصوص طہارت اور باقی کے جو مسائل ہیں, وضو کے جو مسائل ہیں, نماز وغیرہ کے وہ مسائل, زندگی کے وہ چیزیں جو ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں, دین کے وہ مسائل, اللہ تعالی ان چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور جاننے کی اور اخلاص کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا فی الدین, اللهم فقهنا فی الدین, رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربی زدنی علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين.